الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، کل حرام جانوروں کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور آخر جو گفتگو جہاں ہماری ختم ہوئی تھی وہ اس بات پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بتا دیا کہ حرام جانور کون کون سے ہیں گن کر، اور اس کے علاوہ باقی سب کے بارے میں یہ رائے سامنے آئی کہ تمام جانور حلال ہیں، اور احادیث سے کچھ اور مزید جانوروں کا پتہ چلا کہ وہ بھی حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں وہ آدمی اپنے ذوق، اپنی پسند، اویلیبلٹی، موسم، حالات کے لحاظ سے، اور پھر مزہ اور ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پر آدمی چوز کرے گا، سلیکٹ کرے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک وائڈ رینج انسان کے سامنے مقرر کر فرما دیا. کل وہاں تک بات چلی تھی، اور چونکہ حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ ہے اور اسی سلسلے کی گفتگو ہے، تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فن شکار کے متعلق بھی کچھ باتیں رکھ دی ہیں. شکار، شکاری، فن شکار کے جانوروں کو کس طرح سے پکڑا جائے، شکار کس طرح سے کیا جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں گفتگو کی ہے. یہ بات ہم پر واضح رہے کہ عرب جاہلیت کے زمانے میں ان کی معاش کا انحصار دلابانی پر، تجارت پر جہاں تھا، وہیں ان کے معاش کا ایک ذریعہ شکار بھی تھا. اور اسی طرح آج کے اس دور جدید میں بھی دنیا کے مختلف کانٹیننٹس میں، مختلف حصوں میں آج بھی شکار ایک ذریعہ ہے. لوگوں کی زندگی کا انحصار اس پر ہے، اور لوگوں کی معیشت کا اس پر انحصار ہے، اور لوگوں کی خوراک کا اس پر انحصار ہے. جہاں تک شکار کا تعلق ہے، انسان اس کو دو طریقے سے شکار کرتا ہے، ایک تو یہ کہ آلات کے ذریعے سے، اور دوسرا شکاری جانوروں کے ذریعے سے، کہ کچھ جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے اور ان سے شکار کا کام لیا جاتا ہے. قرآن مجید کی جس آیت پر ہم اس وقت پہنچے ہوئے ہیں اس میں فن شکار کے دوسرے جس کے متعلق گفتگو ہے، اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے. البتہ پہلے جس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے مختصراً، وہ یہ کہ آلے کے ذریعے سے، کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، عام سے نمونیشن کے ذریعے سے، بھالا ہو، نیزہ ہو، تیر ہو، یا پھر گولی ہو، بندوق کی گولی ہو، ان تمام آلات کا استعمال کر کے آدمی شکار کر سکتا ہے. حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کل کہا کہ لگتے ہیں غالباً وہ ایک اچھے شکاری ہیں، اس وجہ سے شکار کے متعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر روایات حضرت ابی بن حاتم سے منسوب ہیں. ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا کہ ہم معراج ہیں کر، نیم عین رے الف ظا، معراج ایک آلے کا نام جس کا سامنے کا حصہ نوکیلا ہوتا ہے، یا تو لکڑی ہی سے وہ نوکیلا بنا دیا جاتا ہے، نوکدار ہوتا ہے، یا پھر اس کے اندر ایک میخ لگا دیا جاتا ہے. کسی زمانے میں شکار کرنے کا یہ طریقہ تھا، یہ آلہ تھا، تو اس معراج کا یہ، اور پیچھے بڑا سا پتھر یا اس طرح کوئی وزندار شے ہوتی تھی. اس معراج کو پھینک کر اگر ہم کسی جانور کو شکار کریں، اس پر حملہ کریں، اور اس کے نتیجے میں کوئی شکار ہمارے ہاتھ آ جائے، تو کیا اے اللہ کے رسول یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل، کسی بھی جگہ اس کا زخم لگے اور اس کے نتیجے میں خون بہ نکلے اور جانور تمہارے قبضے میں آ جائے تو ایسے جانور کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے. البتہ یہ کہ اگر میراث کا عرض جو ہے سامنے کا حصہ اس کے بجائے اگر پچھلے حصے سے جانور مارا جاتا ہے تو گویا کہ وہ چوٹ کھا کر مارا ہوا جانور ہے، لہذا اس جانور کو مردار کے حیثیت میں لیا جائے گا اور پھر مردار کھانا حرام ہے. تو آلات کے ذریعے سے اس طرح سے شکار کیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی بندوق کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے. بھوپال چلے جائیے، راجستھان چلے جائیے، یا پھر یو پی اور بہار مختلف جگہوں میں آج بھی شکار کا معاملہ ہے، اور لوگ شکاری لوگ نکلتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے، بندوق لے کر رات میں نکلتے ہیں، جنگلوں میں گھومتے ہیں، اور بالخصوص ہرن اور نیل گائے یہ زیادہ تر کھیتیوں میں جھنڈ جھنڈ پائے جاتے ہیں اور کھیتیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، لہذا شکاری لوگ جاتے ہیں رات کے وقت اور انہیں شکار کرتے ہیں. تو بندوق کے ذریعے سے شکار کرنے کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف ہے. البتہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گولی کے ذریعے سے بھی جو شکار کیا جائے گا وہ کھانا بالکل جائز ہے. آلات کے ذریعے شکار میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے یہ بھی کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر ایک تیر ماریں کسی شکاری جانور پر شکار، اور وہ شکار آج میسر نہ ہو، کہیں گم ہو گیا ہو، اور کل اگر پھر ہم جنگل میں جائیں اور تلاش کریں اور وہ جانور کہیں مرا ہوا پڑا مل جائے تو کیا وہ جانور کھایا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بالکل کھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تم یہ پہچانو کہ جس تیر سے وہ جانور مرا ہے وہ تیر تمہارا ہی ہو. اگر تیر کے نشانی سے پتہ لگ جائے کہ یہ جانور تمہارا ہی ہے تو پھر ایک دن نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر 3 دن کے بعد بھی وہ جانور کہیں مل جائے مرا ہوا اور اس میں تعفن بدبو پیدا نہ ہو گئی ہو تو پھر یہ جانور کھانا حلال ہے. البتہ ایک شرط یہ لگائی اللہ کے رسول نے کہ یہ جانور اگر کسی پانی میں گرا ہوا پاؤ تو پھر کھانا تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو، اس لیے اس شبہ کی بنیاد پر ایسے شکار کو کھانا حرام قرار دیا گیا جو پانی میں ہو. اس کے علاوہ اگر وہ جنگل کے کسی حصے ہی میں پایا گیا ہو، 1, 2, 3 دن کے بعد بھی اگر وہ جانور مل جائے تو اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے، حلال کیا گیا ہے. اب رہا قرآن مجید کی اس آیت میں شکار کا جو دوسرا جز ہے یا جو دوسرا طریقہ ہے فن شکار کا، جو خاص طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، وہ فن یہ تھا کہ جانوروں کو یا پرندوں کو لوگ ٹرین کرتے تھے، اور اس ٹرین بھی جانور کے ذریعے سے یا پرندے کے ذریعے سے شکار کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وما علمت من الجوار مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. اس ایک چھوٹے سے فقرے میں بہت سی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا کہ تمہیں حلال ہے ایسے جانوروں کو کھانا جو تمہارے ٹرینڈ، جو تمہارے تربیت یافتہ جانور تمہارے لیے پکڑ کر لائیں. اس میں علماء نے 4 شرائط انہیں آیاتوں سے نکال کر بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جانور کتا بالخصوص، مکلبین کا جو لفظ ہے کلب ہی سے نکلا ہے، کتے کو لوگ ٹرین کیا کرتے تھے اور وہ شکاری کا تعاون کرتا تھا اور اس طرح سے جا کر وہ شکار کو پکڑنے میں حملہ کرنے میں معاونت کیا کرتا تھا کتا. اور آج بھی مختلف جگہ ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو واقف نہیں ہے کتوں کی وجہ سے شکار کرنا یا کسی اور جانور کو ٹرین کیا جائے. تو اب بتایا گیا کہ شکار کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ جانور کو تربیت دی جائے، اور اس تربیت میں مسلمان کی تربیت دینے میں اور کافر کی تربیت دینے میں بھی نمایاں فرق محسوس ہوگا. تو ایک بات تو یہ نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جانور کو ٹرین کیا جائے، اسے سمجھایا جائے، اور جب وہ تربیت یافتہ ہو جائے تو وہ شکار جو پکڑے گا وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے. اب یہ ہے کہ ٹرین یافتہ کوئی کتا ہو یا کوئی باز، شکرا، چیل، اس طرح سے کسی پرندے سے اگر یہ کام لیا جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ کتا ہو اگر تو پھر اگر اس کو واپس بلایا جائے تو واپس آ جائے. چیل کو آپ نے روانہ کیا اور آپ کی آواز، آپ نے آواز دی کہ واپس آ جاؤ، تو اگر وہ چیل واپس آ جائے یا وہ کتا واپس آ جائے یا تمہاری باتوں کو سمجھنے لگے تو یہ گمان کیا جائے گا کہ تم نے اس کو تربیت دی ہے. تمہارے کہنے کے باوجود اگر کتا بھاگتا چلا جائے شکار کے پیچھے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹرینڈ کتا نہیں ہے، ٹرینڈ جانور نہیں ہے. تو تربیت یافتہ، ایک تو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ شکار کے نام پر نیت کر کے چھوڑنا چاہیے جانور کو. ایسا نہیں کہ آپ نے جانور کو ساتھ لے کر آپ جنگل میں کہیں گھوم رہے تھے، اچانک کتے نے حملہ کر دیا اور جو جانور وہ پکڑ کر لائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں، بلکہ نیت ہو کہ اب ہم کو شکار کرنا ہے اور جانور کو اسی غرض سے چھوڑا جائے، تب وہ جانور جو کچھ پکڑ کر لائے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے. دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو چھوڑا جائے گا اور وہ جا کر کسی اور شکار کو جو پکڑے گا جانور کو، اس میں کا کوئی حصہ نہ کھائے، بلکہ حملہ کرنے کے بعد اس کی گردن کو پکڑے یا کسی اعضا کو پکڑنے کے بعد وہ تمہارا انتظار کرے یا تمہارے تک وہ جانور پہنچا دے. مثلا ایک کتے کو چھوڑا گیا اور وہ جا کر کسی ہرن پر اس نے حملہ کیا, یا تو وہ ہرن کو اسی جگہ دبوچ کر بیٹھا رہے اور تمہارا انتظار کرتا رہے تاکہ شکاری وہاں پہنچے, اور اگر زندہ حالت میں مل جائے تو ذبح کرے, اور ویسے ہی اگر وہ مر چکا ہو تب بھی حلال سمجھا جائے گا. اس لیے کہ جس طرح تیر سے شکار کیا جاتا ہے, نیزے سے شکار کیا جاتا ہے, بھالے سے شکار کیا جاتا ہے, اسی طرح کتے سے یا شکرے سے یا چیل سے یا پرندے سے شکار کرنا بھی انہی معنوں میں لیا جائے گا. تو فرمایا گیا کہ وہ جانور انتظار کرے, اور اگر وہ جانور شکار جانور میں سے کچھ حصہ کھا لے تو پھر تمہارے لیے حرام ہے, کیونکہ وہ جانور کا پھڑا ہوا ہے. ایک بات اس میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر ہم نے ایک کتا چھوڑا اور بعد میں جا کر دیکھا کہ شکار پر ایک اور کتا بھی مسلط ہو گیا ہے, تو کیا اس طرح کا جانور کھانا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, جس جانور کو تم نے چھوڑا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شامل ہو گیا ہو تو پھر تمہارے لیے اس جانور کو کھانا حرام ہے. تو معلوم ہے کہ جس جانور کو ہم تربیت کر کے شکار کی نیت سے بھیجیں گے اسی جانور کا پکڑا ہوا دیگر جانور حلال کیا گیا. اور پھر اس میں چوتھی شرط یہ کہ اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے. تیر بھی اگر مار رہا ہو تو اللہ کا نام لے کر, کسی شکار کرنے والے جانور کو اگر بھیجنا ہو تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ, جس طرح چھری چلاتے وقت گلے پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا جاتا ہے, اسی طرح کتے کو یا کسی پرندے کو چھوڑتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ کر نہ چھوڑا گیا ہو تو پھر علماء نے لکھا ہے دانستہ طور پر اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو وہ حرام ہے, اگر غلطی سے ہو گئی ہو تو پھر غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ چار شرطیں ہیں, ایک تو تربیت کیا گیا ہو جانور کو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے جانور کو روکے رکھے شکار کو, پھر معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لے کر اس پر چھوڑا گیا ہو, اس طرح کی شرائط کے سامنے آتی ہیں, اور اللہ کا نام لے کر اس گوشت کو تم کھا سکتے ہو. وتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سریع الحساب. بہرحال اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سرعت انگیز ہے, وہ آسانی سے حساب لے سکتا ہے. اگر نیت کا کھوٹ کہیں پایا گیا ہو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. یہ آیت رہی شکار کے متعلق. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے, وہ آیت ہے الیوم احل لکم الطیبات, پھر کہا گیا کہ تمام طیبات تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں, پاک اور عمدہ چیزیں, نفیس چیزیں, مرغوب چیزیں, صحت بخش غذا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں. یہاں طیبات سے مراد, علماء نے لکھا ہے, ممکن ہے کہ ویجیٹیرین جو غذا آدمی کھاتا ہو وہ بھی اس میں شامل ہو, لیکن پس منظر میں یہی بات ہے کہ جو نان ویج بالخصوص جانوروں کا یہاں تذکرہ ہے, تو جو جانور جو حلال ہیں, عمدہ ہیں, پاک ہیں, صاف ہیں, اپنی فطرت کے لحاظ سے, اپنی سرشت کے لحاظ سے, اپنے مزاج کے لحاظ سے جو جانور اچھے ہوں وہ جانور کھانا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا. اس پر ایک بات ہم عرض کر کے آگے بڑھیں گے, وہ یہ ہے کہ لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آخر گوشت کھانا ہی کیوں ضروری ہے, قرآن نے اس پر کیوں اتنا سٹریس کیا, یا پھر مسلمان کیوں گوشت کھاتے ہیں, کیا اس کے بغیر زندگی بسر ہو نہیں سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آدمی گوشت کھا کر ہی پلے, اور اگر گوشت نہ کھائے تو یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کے صحت میں کوئی فرق پڑے گا. دوسری بات یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو نان ویجیٹیرین مسلم ہوں گے وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے اکمل اور کامل مومن ہوں گے, یہ بھی نہیں کہا گیا. آدمی اپنے ذوق سے, اپنے پسند سے جو چاہے وہ کھائے, لیکن ایک بات ہمیں لوگوں کو جواب دینے کے لیے آسانی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جانوروں کو سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو ہربیورس انیمل ہوتے ہیں, یعنی وہ جانور جو گھاس پھوس یا ترکاری اس طرح کی جو ویجیٹیرین چیزیں ہوتی وہ کھا کر پلتے ہیں, یہ ہربیورس انیمل ہوئے. دوسرے انیمل ہوتے ہیں کارنیورس انیمل, وہ جانور جو گوشت خور ہوتے ہیں, خون خوار ہوتے ہیں, اور گوشت ہی پر ان کا انحصار ہوتا ہے, یہ دوسرے قسم کے جانور ہوئے. اور تیسرے قسم کے جانور جو اس دنیا پر بستے ہیں وہ اومنیورس ہیں, یعنی وہ گوشت بھی کھاتے ہیں اور سبزی اور ترکاری بھی کھاتے ہیں. اس طرح کے تین قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. اب اگر قرآن نے کہا ہے تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا, یا اگر کوئی سائنس کے زام میں کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا, ڈارون کے نقطۂ نظر کو بھی مانتا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کو پیورلی ویجیٹیرین ہونا ہو تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر پیورلی ویجیٹیرین ہونا ہو تو اس کے دانت اور اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی پیورلی ویجیٹیرین ہونا چاہیے تھا. ہربیورس انیملز کا جو ڈائجسٹو سسٹم اور جو ان کے ٹیتھ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, اور جو کارنیورس انیمل ہوتے ہیں گوشت خور جو درندے اور جانور ہوتے ہیں ان کے دانت اور ان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہاضمے کا جو نظام ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور انسان کا جو نظام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں دانت عطا کیے. ہربیورس پیٹ بھی ہیں وہ جو ترکاری اور سبزی چبانے کے دانت اور پھر گوشت کاٹنے کے جو دانت ہوتے ہیں ادھر والے دانت, یہ دانت وہ شیر کے اندر کتے کے اندر اس طرح کے خونخوار اور گوشت خور جانور کے اندر جو پاتے ہیں وہ دانت بھی انسان کے اندر پاتے ہیں. گویا کہ دانت میں کامبینیشن ہے دونوں جانوروں کو, جو دانت الگ الگ اللہ نے دی وہ دونوں کو ملا کر انسانوں کے منہ میں رکھ دیا گیا ہے. اور اسی طرح انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہاضمے کا نظام ہے وہ نظام بھی دونوں ہربیورس اور کارنیورس دونوں جانوروں کا جو دو مختلف نظام ہے اس کا مجموعہ ان دونوں قسم کی چیزوں کو ہضم کرنے کی تمام تر صلاحیت قابلیت اللہ نے انسان کے جسم کے اندر اس کے ہاضمے کے نظام کے اندر رکھا ہے. اور اگر ایسا رکھا ہے تو لازماً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان گوشت خور ہونا چاہیے, پیورلی ویجیٹیرین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خام و خاکی یہ دانت پیدا کر دیے, بتایا نہیں جا سکتا جسم میں اللہ تعالیٰ نے بیکار کوئی چیز پیدا کر دی ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہو یا پھر اگر کوئی کہتا ہے ڈارون کے نقطۂ نظر سے تو اس کو بھی ہمیں سوال کر سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں نظام کے اندر دانتوں کے نظام کے اندر اور ہاضمے کے نظام کے اندر جب اس طرح کے دانت اور نظام ایسا پایا جاتا ہے تو انسان کو گوشت خور ہونا چاہیے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کا میک اپ اس کے جسمانی ساخت ہی ایسی ہے. فرمایا کہ اہل لکم الطیبات, تمام پاک حلال عمدہ نفیس جانور تمہارے لیے حلال ہیں. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ آیت یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ آیت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اس پر علماء نے بہت گفتگو کی ہے اور کچھ کچھ تفاسیر پڑھنے کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس تفسیر میں اہل کتاب کا کھانے کے سلسلے میں ہاں کہا گیا ہے یا نہ کہا گیا ہے, یہ بات کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی. علماء نے کافی بحث کی ہے, بتایا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ اس وقت حلال ہے جبکہ وہ پکے اور سچے اہل کتاب ہوں, اور اب موجودہ دور کے اہل کتاب چونکہ مشرک ہیں کافر ہیں بدل چکے ہیں لہذا ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے. خاص کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. آگے کتابیات سے جو نکاح کی بات آئے گی اس میں بھی ہم رکھیں گے, لیکن زیادہ رجحان یہی ملتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اس وجہ سے حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اندر بہت سی کمزوریاں خرابیاں پیدا ہو چکی, لیکن جہاں تک ذبیحہ کا معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول کے بعثت کے زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. اور آج بھی جو بائبل پایا جاتا ہے کسی کے گھر میں ہو تو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, کوٹیشنز ملیں گے کہ بائبل میں آج کے بائبل میں بھی حلال و حرام جانور کی جو فہرست ملے گی جو طریقہ ملے گا وہ تمام قرآن مجید میں جیسا ہے بالکل ویسے ہی ملے گا. اور پھر حلال جانوروں کے متعلق انہیں حلال کرنے کا جو طریقہ شکار کا جو طریقہ قرآن میں ملتا ہے وہی آج کی تحریف شدہ بائبل میں بھی وہ سب طریقے ملتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان حلال و حرام کھانے کے سلسلے میں جہاں تک تھیوریٹیکل بات ہے کتاب کے اندر جو درج ہے اس میں کوئی فرق پایا نہیں جاتا. اگر عملاً وہ راہ راست گم گشتہ ہو چکے ہوں تو یہ ایک الگ بات ہے, مسلمان بھی کتاب رکھتے ہیں کہ راہ راست گم کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو یہ ایک الگ بات ہے, ورنہ جہاں تک کتاب میں تحریر شدہ طریقہ ہے وہ یہودیوں میں عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں ایک ہی طریقہ پایا جاتا ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. ابو علماء نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو یہ اس وقت اجازت دی گئی جبکہ حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا کر دی گئی, آیات نازل کر دی گئی اور ان کے اندر یہ شعور اجاگر کر دیا گیا کہ اب وہ کس قسم کے جانور کھائیں گے اور کس قسم کے جانور ان کو چھوڑ دیں گے. اس شعور کے بیدار کرنے کے بعد تم جاؤ اور یہود اور عیسائیوں کے دسترخوان پر ضرور تشریف لے جا سکتے ہو لیکن وہاں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ تم کھا سکتے ہو. گویا کہ یہاں پوری طرح سے اجازت نہیں ہے, بلکہ اگر یہ معلوم ہو کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح کے نام سے قربان کیا ہو یہودی نے حضرت عزیر کا نام لے کر قربان کیا ہو تو پھر وہ جانور ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا. یہ ہے کچھ علماء نے کہا ہے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کے باوجود کیونکہ قرآن نے کھلم کھلا اجازت دی ہے تو ان کا ذبیحہ حلال ہے کچھ علماء کہتے ہیں, ورنہ اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ آج کے موجودہ دور میں بالخصوص امریکہ کے اندر انگلینڈ کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر جو جانور ذبح کر کے سلاٹر کر کے ملتا ہے پیکڈ اور ٹنڈ اور کین جو میٹ ملتا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ایک تو الیکٹرک شاک سے مارا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ یہود و نصارہ ان میں کی بڑی تعداد جو آج مغربی دنیا میں بستی ہے وہ گورنمنٹ کے رجسٹر میں تو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ملحد ہیں. بڑی تعداد ان کی ملحد ہے, وہ خدا سے بیزار لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں, عیسائیت سے کوئی دلچسپی نہیں, اور اس طرح سے وہ رجسٹر میں تو یہودی اور نصرانی ہیں لیکن حقیقت میں چونکہ وہ ملحد ہیں, کافر ہیں, لہذا ملحدوں کا, کافروں کا, خدا کا انکار کرنے والوں کا ذبیحہ اور ان کا کاٹا ہوا جانور کھانا ہمارے لیے حرام ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جیسے تمہارے لیے اہل کتاب کا گوشت اور ان کی غذا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اسی طرح ان کی عورتوں سے بھی تمہارے لیے نکاح کرنا حلال ہے. ایک بات یہاں یہ اور عرض کرتے ہوئے چلیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا حل لکم اور وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, تو گویا کہ یہ کیا بات ہے, یہودی تو ہمارے منتظر نہیں تھے, عیسائی کا منتظر نہیں تھے کہ مسلمانوں کا کھانا آئے گا, ان کی طرف سے گوشت کی قربانی ہوگی اور وہ ہمارے گھروں کو بھیجیں گے, منتظر تو نہیں تھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بتایا گیا اس آیت سے جو جواب ملے گا, کل ایک شبہ کچھ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا تھا وہی کہ حلال و حرام کی آیتوں کے درمیان یہ آیت کیوں آ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت کیوں آ گئی؟ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی گفتگو چل رہی تھی اور معمولی کھانے پینے کے چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا اور اچانک دین کے تکمیل کا, دین کو مکمل کرنے کا, نعمت کو اتمام کرنے کا تذکرہ آ گیا, کچھ بے جوڑ اور بے ربط بات محسوس ہو رہی تھی. آج جو بات سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ کہ سورہ آراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے, یہود کی طرف اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے, جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کے ہاں لکھا ہوا ہے. اور یہ کون رسول ہوں گے تورات کے لحاظ سے اور انجیل کے لحاظ سے؟ اس رسول کی خاصیت کیا بتائی گئی؟ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے, بدی سے روکتا ہے, ان کے لیے پاک چیزیں حلال ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے, اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لگے ہوئے تھے, اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. بتایا ہم نے اس سے پہلے بھی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے آپ پر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا, بندشوں میں انہوں نے جکڑ لیا تھا. ایک رسول ہم ایسے بھیجیں گے, نبی امی ہم ایسے بھیجیں گے, تورات میں وعدہ ہے, جو تمہیں حلال کو حلال کرے گا, حرام کو حرام بتا دے گا, اور جن چیزوں کو تم نے خود ساختہ حرام پہ ہرا لیا تھا ان بندشوں کو توڑ کر وہ پھر حلال کی طرف تمہیں لوٹائے گا. لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں, اس کی حمایت اور نصرت کریں, اس کی روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی فلاح پانے والے ہیں. گویا کہ اللہ کا وعدہ تھا تورات میں اور انجیل میں ہم ایک رسول بھیجیں گے اور اس کا الٹیمیٹ جو مقصد ہوگا, عام لوگوں کے لیے تو ایک الگ بات ہے, یہود اور نصارہ کے لیے وہ تمہیں نیکی کا حکم دے گا, برائیوں سے روکے گا, تمہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائے گا. یہ بتایا گیا اس تمیز کے سلسلے میں حلال اور حرام کی مختلف چیزوں میں آ کے جو سب سے زیادہ جس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں, جہاں تک زنا کا معاملہ ہے, چوری کا معاملہ ہے, آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھانے کا ہے, اس میں تو وضاحت ہو چکی ہے, لیکن کھانے پینے کا معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. لہذا یہ آخری آیت جب نازل ہوئی کھانے پینے کے معاملے میں حلال و حرام کے کچھ احکام آ گئے, تو اب فرمایا گیا کہ رسول کو بھیجنے کی غرض پوری ہو گئی. رسول کو جس غرض سے ہم بھیجنا چاہتے تھے اور جو وعدہ ہم نے تمہاری کتاب میں کیا تھا, اس وعدے کے مطابق یہ رسول آ چکا, وہ اپنا پورا کام پورا کر چکا, اس نے حلال کو حلال بتا دیا, حرام کو حرام بتا دیا, اب اس کا بے شک کا غرض پورا ہو چکا, اب اس کو دنیا سے جانے کا وقت آ چکا, گویا اس میں اشارہ پایا جاتا ہے. تو یہ حلال و حرام گویا کہ اللہ کے رسول کی بے شک کا یہود اور عیسائی کی طرف غرض ہے. اسی غرض کے لیے آپ کی بحث ہوئی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز فرما دیں, پیدا کر دیں. تو اس آیت کے بیچوں بیچ میں اس آیت کو نازل کیا گیا, بتایا گیا کہ اب وہ غرض پوری ہو گئی, نعمت پوری ہو گئی, واضح کر دی گئی بات اور دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو اب اسی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آج کے دن تمہارے لیے فرمایا گیا کہ ایک تو اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا, دوسرا یہ کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں. یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر صفحات پر مشتمل مفسرین نے تفسیر لکھی ہے اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کون مراد ہے, یہودی, عیسائی, مجوسی, ہندو, جین اور کون اور کون, مختلف علماء نے بحث کی ہے اہل کتاب سے کون مراد ہے, اور کنکلوژن یہ ملتا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی اہل کتاب نہیں اس دنیا کے اندر. اگر کوئی زبور کا اور صحف ابراہیم کا اگر کوئی اس وقت متبع پایا جاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہے, لیکن دنیا کے اندر اب ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیح پناہ دلواتا اس کی اتباع کرنے والے کوئی نہیں ہیں. اسی طرح زبور کی اتباع کرنے والے دنیا میں اب کوئی نہیں رہ گئے. تو تورات اور انجیل کی اتباع کرنے والے یعنی یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں, ان کی عورتوں سے نکاح کے لیے اجازت دی گئی. اب ان میں سے اسرائیل ہی نہیں بلکہ اگر کوئی ہندو بھی, کوئی چائنا کا ایک چائنیز بھی, اور کسی بھی قوم کا آدمی اگر عیسائی مذہب یا یہودی مذہب اختیار کرتا ہے تو اسے اہل کتاب ہی سمجھا جائے گا. پھر علماء نے یہ بھی بحث کی ہے کہ دارالاسلام میں وہ عورت ہو کہ دارالکفر میں ہو, تو جہاں بھی ہو وہ, یا وہ دارالاسلام میں صحیح, دارالکفر میں صحیح, دارالحرب میں صحیح, جہاں بھی وہ عورت ہو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. البتہ اس پر بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور علماء نے اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ یہ گویا کہ ایک عام اجازت نہیں ہے. اچھی طرح سے سمجھ لینے کی بات ہے, یہ ایک عام اجازت نہیں ہے, یہ ایک رخصت ہے. ایک آخری شکل میں ایک چارہ کار ہے, ایک راستہ بتایا گیا. جس طرح سے طلاق پسندیدہ چیز نہیں لیکن آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا, اسی طرح حرام جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن جان کنی کا عالم ہو, بھوک سے آدمی مر رہا تب اسے کھانے کی اجازت ہے. اسی طرح رخصتوں میں سے ایک رخصت یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اس آیت کے روشنی میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرک عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا حرام ہے, اور میں نہیں جانتا کہ مسیح کو ابن اللہ کہنے سے زیادہ کوئی بڑا شرک ہوگا. یہ دونوں بزرگوں کا قول ہے کہ حضرت مسیح کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور اس سے بڑا تو کوئی اور شرک ہے نہیں, تو لہذا یہودی اور عیسائی یہ بھی مشرکین ہو چکے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس طرح سے ان بزرگوں کا خیال ہے, لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں وہ بھی کہا کہ یہ پکے کافر ہیں, یہ مشرک ہیں, انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اگر اللہ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو تو گویا کہ اس میں اجازت ہے اور اس میں روک نہیں ہے. البتہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ کراہت پائی جاتی ہے, علماء نے یہ لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات, ان کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک نکاح کا جو مقصد ہے اس پر اگر آدمی نگاہ رکھے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بہت ہی مکروہ اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, اس کا ہیلا اور بہانہ بنا کر بہت سے لوگوں نے, اب تو بہرحال یہ سلسلہ ختم ہو چکا, جب انگریز کی غلامی میں ہم لوگ تھے ہندوستان کے, پاکستان کے لوگ, تو اس زمانہ کا پڑھا لکھا طبقہ عیسائی عورتوں سے, مین صاحبان سے شادی کرنے میں بہت ہی وہ بے دریغ تھے, اور کھلم کھلا وہ شادی کرتے تھے اور قرآن کی اس آیت کا آڑ لیا کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر بہت سے خانہ ساز لوگ اندر گھس آئے, بہت سے جاسوس لوگ اندر گھس آئے, اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے کا بھی ایک موقع انگریزوں کے ہاتھ آیا. شادی نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ جنسی تعلقات اور جنسی بھوک مٹانے کا ایک ذریعہ نہیں ہے, صرف وہ ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت کے درجے تک اونچا اٹھاتا ہے اسلام. یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اسے عبادت کا درجہ دیتا ہے, اور اسلام میں ایک اہم اور مقدس ترین عبادت ہے, فریضہ ہے, وہ ہے شادی اور نکاح. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نکاح نہیں کریں گے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرا طریقہ یہ نہیں ہے, میں نے شادیاں کی ہیں, تو جو لوگ شادی نہیں کریں گے وہ میرے پیروکار نہیں ہیں. لہذا اصل اسلام کے پیروکار وہ ہوں گے جو شادی کریں گے اور ان سے اولاد اور نسل بڑھیں گے. پھر اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم حسن کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر شادی نہ کرو, بلکہ شادی کرو تو اخلاق اور دین کی بنیاد پر شادی کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا جو سلیکشن ہوگا, لڑکیوں کا سلیکشن, وہ اس میں دین کو بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان گودوں سے جو نسل پیدا ہوگی, پروان چڑھے گی, وہ دین کے علم بردار اور دین کے مجاہدین پیدا ہونا ہے. ہم کو ٹاٹا اور برلا پیدا نہیں کرنا ہے. ٹاٹا اور برلا پیدا کرنا ہوتا تو سب سے مالدار ترین عورتوں شادی کرنے کا حکم دیا جاتا. ہمیں اپنے مسلمانوں کے اندر حوروں کو پیدا نہیں کرنا ہے, جنت میں تو وہ حوریں ملیں گے, لہذا حسین عورتوں کی تلاش میں مسلمانوں کو بھاگنے کی چندان ضرورت نہیں ہے. اور مسلمانوں کو حامان اور نمرود جیسے بڑے بڑے خاندان کے نسل پیدا نہیں کرنا ہے, بلکہ انہیں دیندار نسل پیدا کرنا ہے. یہ الٹیمیٹ مقصد سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو, اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے نطفوں کے لیے نیک اور صالح کیا کہیے کہ رحم تلاش کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی ماؤں کو تلاش کرو جو تمہارے لیے, تمہارے بعد جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ دیندار نسل پیدا ہو. تو اس سے معلوم ہے کہ ایک طرف آدمی کے جنسی خواہشات کا بھی اس میں تکمیل کا سامان ہے, آدمی کے عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہے شادی کے اندر. سب سے اصل غرض و غایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا فروغ ہے, مجاہدین کی نسل پیدا کرنا, مسلمانوں کی نسل پیدا کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے انسان پیدا کرنا. ورنہ ایسے جس طرح سے دیگر لوگ جن کر چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے اولاد پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ نیک صالح اسلام کے علم بردار, اسلام کے شیدائی, اسلام کے دائی نسل پیدا کرنا شادی کی اصل غرض و غایت ہے. اس غرض و غایت کو اگر نگاہ میں رکھی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہودی عورت اور ایک عیسائی عورت سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ غرض و غایت پوری نہیں ہوگی, اس میں یقیناً اختلاف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسلمان ہے اور ایک طرف اہل کتاب, اہل کتاب میں نصرانی یا یہودی, دونوں میاں اور بیوی کے درمیان محبت کی بنیاد پر کچھ دن تو وہ زندگی کی گاڑی کھینچ کر لے جا سکتے ہیں. بتاتا ہے تجربہ کہ لو میرجز کبھی بھی لانگ لاسٹنگ نہیں رہے, محبت کی بنیاد پر جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی پائیدار نہیں رہیں, یہ تجربہ بتاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کہیں دو چار ہو جائے. اس طرح اگر یہودی اور عیسائی عورتوں سے آدمی عشق میں مبتلا ہو کر, گرفتار ہو کر یا حسن کا پرستار بن کے ان سے شادی کر لے تو کچھ دن تک زندگی کی گاڑی کھینچ سکتا ہے, لیکن بعد میں جب نسلیں پیدا ہوں گی, بچے پروان چڑھنے لگیں گے, پلنے اور بڑھنے لگیں گے, تب میاں اور بیوی کے درمیان کشیدگی پیدا ہوگی. اس لیے کہ دونوں کا مزاج, دونوں کا کی جو اٹھان ہے, دو مسلمان اور عیسائی مختلف نہج پر ان کی جو تربیت ہوئی اس کی وجہ سے آگے چل کر تصادم یقیناً لازمی ہے. اس لیے مکسڈ میرجز یا انٹر ریلیجیس میرجز جو کہا جاتا ہے, بالخصوص آج کل ہندوستان کے اندر بہت زور و شور سے اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی یہ علامت ہے کہ مسلمان ہندوؤں سے شادی کرے, ہندو مسلمانوں سے شادی کرے. یہ کبھی بھی پائیدار شادی نہیں ہوتی. دو مذہب کے لوگ اگر شادی کریں گے تو ان کے اندر پائیداری نہیں پائی جائے گی. دو مذہب کے تو بات دور کی ہے, خود مسلمانوں کے اندر دو مختلف طبقوں کے درمیان بھی شادی کرنے سے اتفاق پیدا نہیں ہوتا, ہم آہنگی پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے اسلام میں ایک اصول پایا جاتا ہے کفاعت کا, ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں کفو کہتے ہیں, کفو تلاش کرنا. پڑھا لکھا آدمی ہو تو ایک پڑھی لکھی لڑکی کو تلاش کرے, ایک آدمی کم پڑھا لکھا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کم پڑھی لکھی عورت ہی کو تلاش کرے, ایک آدمی شہر کا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ شہر ہی کی عورت کو اپنی نکاح میں لے, ایک آدمی اگر پکا ولیج کا بدو ہو تو اسے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ ایک بدو اور ایک ولیج اور قریے ہی کی لڑکی سے شادی کرے. علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ کفو, ہم آہنگی, ہم سری, جو پلہ جو دونوں کا بھائی برابر ہونا چاہیے وہ برابر اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں بھی اس طرح کی ہم آہنگی ہو. ایک قریب ایک پیسے والے سے اگر شادی کرے گا, عورت جب ایک پیسے والی آئے گی تو ورانی بن کر گھر پر شوہر پر سوار ہوگی, اور اگر ایک قریب ترین گھر کی عورت سے شادی کر کے ایک مرد لے آئے گا اور مرد بہت پیسے والا ہو تو وہ عورت جو آئے گی وہ غلام اور لونڈی بن کر زندگی بسر کرے گی. اس لیے ہر معاملے میں کفو تلاش کرنا چاہیے, پیسے کے معاملے میں, خاندان کے معاملے میں, شہر اور ولیج کے معاملے میں. اس طرح سے جو ذہنی ہم آہنگی ہے, جو تھنکنگ کا جو ویو لینتھ ہے, آدمی کے سوچنے کا جو انداز ہے, اس سوچنے کے انداز سے مناسبت رکھنے والی عورت اور لڑکی کو شادی میں لینا چاہیے. یہ تو اسلام اس حد تک اصول بتاتا ہے. اب ذرا سوچیے کہ خود مسلمان کے اندر کفو کا جو نظام ہے اس کی بنیاد پر جب عورت کو سلیکٹ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک عیسائی عورت کو شادی کرنے سے وہ کفو پیدا نہیں ہوگا, دونوں کے درمیان کفاعت نہیں ہوگی, دونوں کا میچنگ نہیں ہوگا تھنکنگ کے اندر. تو اس وجہ سے آگے چل کر رپچر ہونے کے امکانات ہیں اور اس شادی کے اندر بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو دو بڑے نقصان ہیں, اس میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس ماں کی گود سے پل کر بڑھنے والی نسل, اس ماں کے سینے سے دودھ پی کر پلنے اور بڑھنے والی نسل, وہ نسل مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں اور یہودیوں سے قریب ہوگی. وہ نسل اس کا زیادہ امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ کم 10% مرد کا کنٹرول بھی ہو جائے, لیکن زیادہ تر بچے ماں کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور ماں ہی وہ پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے ماں کی گود کو. تو اگر عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی ہوگی تو جو نسل پیدا ہوگی وہ بالکل انگریز زادے ہوں گے, نمبر ایک. نمبر دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ مسلم معاشرے کے اندر وہاں سے ایکسپورٹ ہوگا خیالات, رسوم, رواج اور باقی جتنے شرک, اوہام, توہم پرستی, خرافات, بدعتیں, جو کچھ زندگی کے رسم و رواج ان کے ہاں ہیں وہ سب یہاں منتقل ہونے لگے گا. اور یہی تو وجہ ہے آج کے ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں تو شادی بیاہ کے معاملے میں ہو یا عبادات کے معاملے میں, درگاہ پرستی ہو اور کیا کیا جتنے خرافات, بدعتیں اور گمراہیاں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں, ان سب کا امام تو وہی اکبر تھا, بادشاہ, جس نے اس چیز کو بہت ہی اس کو فروغ دیا, کہا کہ وہ راجپوت عورتوں سے شادی کرنے کا حکم, اور اس کو اس نے فروغ دیا. اور پھر اس کے بعد یہاں کے بہت سے غیر مسلم عورتوں سے مسلمان بنا کر بھی برائے نام جب شادیاں ہو گئیں اور واقعی ان کی تربیت نہیں ہوئی تو دیکھا کہ وہاں بت کی پوجا ہوتی تھی اور جہاں آنے کے بعد اگر کوئی بت نہیں ہے تو کھڑا ہوا پتھر نہیں ملا تو سوئے ہوئے پتھر سے پوجا کرنے کی شروع ہو گئی عادت. کہا جاتا ہے جو درگاہ پرستی ہوتی ہے تو ایک ٹرین میں ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی, اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کیوں جھگڑا ہے, کیوں لوگ لڑتے ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, ہم کھڑے ہوئے پتھر کی پوجا کرتے ہیں, آپ لوگ لیٹے ہوئے پتھر کی پوجا کرتے ہیں. اس کا موٹا سا ذہن یہی تصور کر سکا کہ تمہارے پاس بھی مورتیوں کی پوجا ہے اور ہمارے پاس بھی مورتیوں کی پوجا ہے. یہ دراصل یہ ہے کہ اگر کفو نہ ہو اور غیر مسلم عورتوں سے, کتابیہ عورتوں سے, دیگر اقوام کی عورتوں سے اگر شادی کی جائے تو وہاں سے تمام فتنے مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. اور آج جو فتنے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ اس طرح کی شادیوں کی طرف ہم مبذول کروا سکتے ہیں اور شادیوں کی وجہ ہو سکتی ہے. ان تمام کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو تو وہ احکم الحاکمین ہے, وہ سب سے زیادہ حکیم ہے اور اس کی باتوں میں کہیں نقص نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی آج کے نقطۂ نظر سے ہم سوچتے ہیں, لیکن کچھ اجتماعی مسائل ہو سکتے ہیں مصلحتیں, کچھ فرد کی مصلحتیں ہو سکتی ہیں, کچھ فرد کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے. ایک آخری اجازت ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کھلم کھلا کرتے پھریں. مثلا ایک آدمی اگر کسی کتابی عورت سے عشق میں مبتلا ہو گیا ہو تو بجائے اس کے کہ آدمی گناہ کی طرف مائل ہو, ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اسے نکاح کرے. اور دنیا کی کثیر آبادی اہل کتاب پر مشتمل ہے آج بھی ہم ہندوستان میں ہیں, اور چونکہ ہم ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ورنہ مسلمان بڑی تعداد میں آج کل اہل کتاب ہی کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, تو اس بات کا امکان ہے کہ گناہ میں ملبس ہونے کے بجائے اللہ نے ایک راستہ کھول دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کا یورپ آپ تصور کریں, آج سے 50 سال پہلے کا, آج تو امریکہ میں 6 ملین مسلمان پائے جاتے ہیں اور یورپ کے اندر 4 ملین مسلمان پائے جاتے ہیں, لے دے کر سب 10 ملین مسلم جو ہے یورپ اور امریکہ میں پائے جاتے ہیں. لیکن آج سے 50 سال پہلے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی. لوگ نوکریوں کے لیے, چاکری کے لیے, ملازمت کے لیے, ڈاکٹر, انجینئر اور زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ وہاں امریکہ اور یورپ جایا کرتے تھے. اس زمانے کا تصور کیجیے, قرآن تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. اب جو لوگ اس طرح اہل کتاب کے ماحول میں چلے جائیں, وہاں اگر مسلمان عورتیں دستیاب نہ ہوں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی امریکہ میں 10 سال پلا بڑا ہو, ڈاکٹر کرنے کے بعد وہ ہائی لیول کا ایک آدمی پروفیشنل بن چکا ہو, پھر واپس آ کر اپنے گاؤں سے ایک معمولی عورت سے شادی کر کے اس کا نباہ نہیں ہو سکتا, تو زیادہ مناسبت وہ اپنے ہاں اگر اپنے ہی ماحول میں اگر کسی کو سلیکٹ کر سکتا ہو تو اس کی اجازت ہے. یہ 50 سال کے حالات پہلے بھی اگر چلے جائیں تو وہاں اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود خطرہ اپنی جگہ ہے, اور قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو بہت بیلنس گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ یہ اجازت ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم پاک دامن رہو, عفت اور عصمت تمہاری باقی رہے, اور تم غیر غلط کاموں میں اور کھلے چھپے آشنائیاں کرتے نہ پھرو. اس خدشے سے بچانے کے لیے تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے. وجوہنا محسنینا غیر مصافحینا ولا متقذی اقدان, یہ آدمی برائیوں میں غلطیوں میں ملوث نہ ہو جائے, اس سے بچانے کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ جو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور کوئی آدمی اگر کفر کرے ایمان لانے کے بعد تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ کیا ہے وہ کہ آدمی اس طرح کی شادیاں کرنے کے بعد کفر کی طرف اگر مائل ہو گیا اور عملاً وہ کافر بن گیا تو پھر اس کی ساری زندگی اکارت ہو گئی, اس کا کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا. تو خدشہ اس بات کا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے, اعمال صالح ہت ہو جائیں, ختم ہو جائیں, اس کا خدشہ ہے. اس کے باوجود اس کا ایک دروازہ کھلا رکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دورس اور دوربین مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے درمیان کوئی نہیں تھا, سب سے بلند مرتبہ ان کا دیا جاتا ہے. اس زمانے میں جبکہ یہ خدشات نہیں تھے, مسلمانوں کا غلبہ تھا, کچھ صحابہ نے شادی کتابیہ عورتوں سے کی تھی, تو حضرت عمر نے خط لکھا. حضرت کعب بن مالک نے بھی کیا تھا اور اس طرح دیگر اور 2-3 صحابہ کا نام ملتا ہے. تو انہوں نے کتابیہ عورتوں سے, یعنی نصرانی عورتوں سے, یہودی عورتوں سے شادی کر رکھی تھی. تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ فوراً میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں طلاق دے دو. فلاں کعب بن مالک نے اور دیگر صحابی نے وہاں سے واپس خط لکھا کہ یہ آپ کا حکم ہے, یہ قرآن کا حکم ہے, قرآن میں تو ہم اس کی اجازت پاتے ہیں اور آپ ہی کہ اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن نے تو اس کو حلال کیا ہے, میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا تھا, لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ ملک شام اور ملک عراق اور دیگر ممالک فتح کرتے ہوئے دور چلے گئے تھے, وہاں اس بات کا خدشہ ہے کہ تم امت مسلمہ کے رہبر لوگ ہو, اور اگر تم حسن میں اور رنگ اور روغن دیکھ کر عیسائی عورتوں کو اپنی نکاح میں لے لو گے تو تمہارے بعد جو عام فالوئرس ہوں گے جنہیں دین کا زیادہ تفقہ اور فہم نہیں ہوگا, وہ تمہاری رہنمائی میں تمہیں دیکھ کر وہ بھی اس طرح سے مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر کرسچن عورتوں کی شادی کرنے لگیں گے. اس سے ایک تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ان عورتوں کی وجہ سے فحش اسلامی سوسائٹی کے اندر پھیلے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا, اور باقی ان کی دورس نگاہی پہ داد دیں اور سوچیں کہ کتنی ان کی نگاہ دور تک تھی, کہ انہوں نے جو بات کہی بالکل سچ کہی کہ حرام تو نہیں ہے اسلام کے اندر, اجازت ہے, لیکن اس کے خدشات اس کے نقصانات بالکل واضح ہیں مبرہن ہیں. اسی لیے علماء نے کہا ہے اپنے آخری فتوے میں, علماء لکھتے یہی کہ ایک مبغوث چیز ہے ایک مکروہ چیز ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, حالات ایسے ہو جائیں تو آدمی کتابیہ عورت سے شادی کر سکتا ہے. اس کی ایک چھوٹی مثال ہم یہ دے دیتے ہیں, ڈاٹرز آف اندر پاتھ, ایک کتاب کا حوالہ ہم نے اس سے پہلے دو مرتبہ دیا ہے اور آج تیسری مرتبہ اسی کتاب کا ہم حوالہ دیتے ہیں. 54 امریکن لڑکیاں جو عیسائیت اور یہودیت کو چھوڑ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا, اس کتاب میں ہم نے پڑھا کہ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں لڑکے پڑھتے تھے, ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں تھے, تو ان کے ساتھ ان لڑکیوں کا تعلق ہوا, اور وہ لڑکے چونکہ اپنے گھر بار سے بہت دور تھے, ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس طرح کی کتابیں عورتوں کو اپنی نکاح میں لے لیا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے, حالات کی سازگاری کی وجہ سے بجائے اس کے کہ مرد کرسچینٹی کی طرف چلا جائے, ان 54 لڑکیوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر لڑکیاں ایسے ہیں جن کے تعلقات کالجز میں اور آفیسز میں مسلمان مردوں سے تعلقات پیدا ہوئے, مسلمانوں سے شادی ہوئی اور پھر انہیں اسلام سمجھنے کا موقع ملا اور دھیرے دھیرے وہ اسلام کی طرف آنے لگیں. ان میں سے کئی عورتیں ہیں جو کسی سیرین لڑکے سے شادی ہو گئی, کسی ایرانی لڑکے سے شادی ہو گئی, تو چھٹیوں میں انہیں ایران آنے کا, ملک شام آنے کا موقع ملا, انہوں نے اسلامی کلچر کو دیکھا, قرآن کو غور و فکر سے پڑھنے کا موقع ملا, تو پھر وہ پکی مسلمان ہو گئی وہ عورتیں اور انہوں نے عیسائیت کو ترک کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں ڈھالنے سے زیادہ ڈھلنے والی مزاج کی ہوتی ہیں. تو اس کا اللہ نے اگر اجازت اللہ نے دے رکھی ہو تو یہ سب مسئلے تھے اس کے پیچھے ہیں. اب اس کے بعد قرآن مجید جن مسئلے کو ٹیک اپ, جن مسائل کو ٹیک اپ کرتا ہے وہ وضو, غسل اور تیمم کے مسائل ہیں. کیونکہ آج یہاں وقت ختم ہو چکا ہے, لہذا ہم چاہتے ہیں کہ کل وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, تیمم کے مسائل کو ٹیک اپ کیا جائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی وہ اہم ترین آیت جس پر سورہ نساء میں ہم نے مفصل گفتگو کی تھی, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کے خاطر عدل و قسط کے گواہ بن کر اٹھ کر کھڑے ہوں, وہ آیت پھر کل آئے گی اور فوراً ہی آئے گی. تو یہ دو اہم ترین آیتیں کل آ رہی ہیں, اس پر انشاءاللہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا تقبل دعاء, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ, اللهم انا نسألك الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر, اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.